بالله بكفى وسلام على عبادك الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولی اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا اور ان کو حکم مل رہا ہے آمنوا باللہ ورسولی کہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. تو یہ بات کتنی عجیب ہے کہ کافروں سے خطاب نہیں، مشرکوں سے خطاب نہیں، منافقوں سے خطاب نہیں، یا ایہا الذین کفروا یا ایہا الذین اشرکوا یا ایہا الذین نافقوا، نہیں. خطاب کن کو ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ آمنوا باللہ ورسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. تو مفسرین نے اس کا معنی لکھا اتقوا، کہ تقوی اختیار کرو. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اے زبان سے ایمان لانے والو، اپنے دل سے بھی اس کا اقرار کر لو. کیونکہ ایمان کے دو درجے ہیں، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا. تو مقصود یہ تھا کہ اے زبان سے اقرار کرنے والو، تم دل سے بھی اس کی تصدیق کر لو. اس اقرار باللسان میں تو ہم سب اس میں شامل ہیں، لیکن تصدیق بالقلب کا درجہ ذرا مشکل ہے کہ دل بھی تصدیق کر دے. آج زبان تو کہہ دیتی ہے کہ میں نے مان لیا، مگر دل کی حالت وہ نہیں ہوتی. کسی کو کسی نے کہا تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. جب تک دل گواہی نہ دے، زبان کے نکلے یہ الفاظ لغت غریب کی مانند ہیں. خلد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دل کا گواہی دینا یہ زیادہ اہم ہے. اس لیے انسان سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک مومن بن جائے، مسلمان بن جائے، اس درجے کو پانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. چند دیہاتی لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، اور انہوں نے احسان جتلایا کہ جی اب تو ہم مومن بن گئے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بات کو صاف کر دیا، فرمایا قالت الاعراب آمنا، اعرابیوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تو ایمان کامل تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو معلوم ہوا کہ زبان سے ان کلمات کو پڑھ لینے سے، کلمہ پڑھ لینے سے انسان اسلام کی حدود میں تو داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کامل دل میں آ جائے اس کے لیے کوئی درجہ اور بھی ہے. اور وہ کیا ہے کہ انسان کے دل میں اس کلمے کی محبت اتر جائے اور دل تسلیم کر لے کہ میں نے اللہ رب العزت کے حکموں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اب جو حکم خدا ہوگا وہ میرے اس جسم کے اوپر لاگو ہو جائے گا. یہ تصدیق بالقلب کا رتبہ پانا اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. یہ شہادت دہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان آنا، بلکہ فارسی میں کسی نے کہا چمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ میں لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کو میں جانتا ہوں. چنانچہ زبان سے اقرار یہ پہلا قدم، اور تصدیق بالقلب یہ دوسرا قدم. اب کیسے پتا چلے کہ زبان سے لا الہ کہنے والا یہ اپنے قول میں سچا بھی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس امت کے علماء کو کہ انہوں نے پتہ صاف کر دیا. انہوں نے اس کی تعریف یوں کی کہ الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، کہ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور اپنے اعضاء سے اس پر عمل کرنا. یہ جو ہے نا اعضاء سے اس پر عمل کرنا، اس سے فوراً انسان کا اندر وہ کھل جاتا ہے، ڈول کا پول کھل جاتا ہے، درنگی سامنے آ جاتی ہے. انسان کا عمل تصدیق کر دیتا ہے کہ دل کی حالت کیا ہے. چنانچہ ایک شخص بھائی مستعمی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بڑا صوفی صافی بنتا تھا. ایک مرتبہ امام مسجد جو تھے وہ آ نہ سکے، گزر تھا کوئی، تو لوگوں نے اس کو کہا جی کہ آپ نماز پڑھا دیجیے. وہ کہنے لگا جی میں تو نماز نہیں پڑھا تھا. پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میں نماز شروع کروں اور میری موت آ جائے اور میں مکمل ہی نہ کر سکوں. لوگوں نے کہا کیا بات ہے ایسی کیفیت کہ نماز شروع کروں تو مجھے یہ خوف ہے کہ نہ میں موت آ جائے تو میں مکمل ہی نہ کر پاؤں. تو لوگوں نے کہا جی آپ پڑھا دیجئے. تو وہ راضی ہو گیا اور کہنے لگا اچھا میں یہ نماز تو پڑھا دیتا ہوں, میں اگلی نماز ہی پڑھاؤں گا. تو بھائی گستاخ رحمتہ اللہ نے اسے پکڑ کے گریبان سے پیچھے دیا. فرمایا کہ تو بناوٹی بندہ ہے, ابھی کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر اتنا خوف غالب کہ نماز شروع کروں تو پتہ نہیں مکمل بھی کر سکوں گا یا نہیں, اور ابھی کہہ رہے کہ اگلی نماز نہیں پڑھاؤں گا تو تجھے اگلی نماز تک زندہ رہنے کا یقین ہے؟ تو انسان کا عمل کھول دیتا ہے معاملے کو, یہ بناوٹ چل نہیں سکتی. اسی لیے جسم کے اعمال گواہی دیتے ہیں کہ دل کی حالت کیا ہے. مومن اور غیر مومن میں چند بنیادی فرق ہیں. پہلا فرق تو یہ کہ مومن بن دیکھے مانتا ہے اور غیر مومن یعنی کافر وہ دیکھ کر مانتا ہے. چنانچہ مومن اپنی زندگی میں سب کو مان لیتے ہیں. یؤمنون بالغیب, بن دیکھے مان لیا. اور غیر مومن جب موت کے وقت اس کی آنکھوں کا پردہ کھلتا ہے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید, تو اس وقت وہ جب سامنے دیکھتا ہے تو پھر مان لیتا ہے. چنانچہ فرعون نے کیا کیا, اپنی موت کے وقت کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون, جو ساری زندگی خود خدائی کا دعویٰ کرتا پھرا اب موت کے وقت وہ بھی ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے. مگر اس کو فرمایا گیا کہ اب بہت دیر ہو گئی, چونکہ اب تو آنکھوں سے تم نے دیکھ لیا, اب ایمان والا معاملہ ختم ہو گیا, اب مشاہدہ شروع ہو گیا. تو ایمان اور مشاہدہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. ایمان بن دیکھے ماننے کو کہتے ہیں اور مشاہدہ دیکھ کر ماننے کو کہتے ہیں. تو مومن جس چیز کو بن دیکھے مانتا ہے, غیر مومن اسی چیز کو دیکھ کر مان لیا کرتا ہے. چنانچہ مومن جس چیز کو اسی دنیا میں بخوشی مانتا ہے, مومن اسی چیز کو ایک وقت آئے گا کہ مانے گا مگر مجبور ہو کر مانے گا. چنانچہ قیامت کے دن جب مومن جب کافر اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے, ان کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہوں گے اور کیا کہیں گے, ربنا ابصرنا وسمعنا, اے اللہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور سن لیا, فرجعنا اب ہمیں واپس لوٹا دیجئے, نعمل صالحا انا موقنون, اب ہم نیک عمل کریں گے ہمیں اس بات پہ پکا یقین آئے. تو مومن نے زندگی میں بخوشی مانا اور کافر نے قیامت کے دن مجبور ہو کے مانا.
چنانچہ تیسرا فرق یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، اے ہمارے پروردگار ہم پر بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ بنے، ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دیجئے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم لوٹ کر پھر برے عمل کریں تو پھر واقعی ہم ظالم ہیں۔ تو قیامت کے دن کافر لوگ مجبور ہو کر ہر اس چیز کو تسلیم کریں گے جس کو مومن اسی دنیا کے اندر بخوشی تسلیم کر لیتا ہے۔ چنانچہ مومن یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار اننا سمینا منادی ینادی ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ہم نے آپ کے منادی کو سنا تھا جو آواز لگا رہا تھا کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ، اے اللہ فآمنا، ہم ایمان لے آؤ۔ تو مومن کا درجہ اللہ رب العزت کے ہاں اسی لیے بڑا ہے کہ وہ بن دیکھے بخوشی ہر اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے جس کو قیامت کے دن کافر مجبور ہو کر اور دیکھ کر پھر اس کو تسلیم کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے ہاں ایمان کی بہت بڑی قیمت ہے، بلکہ انسان کا مرتبہ ہی اس کے ایمان کی وجہ سے بنتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو انسان کی اوقات ہی کچھ نہیں۔ دیکھیں انسان چند عناصر سے مل کر بنا، آگ پانی ہوا اور مٹی۔ تو انسان جن اجزاء سے مل کر بنا اگر آپ ان کا اندازہ لگائیں تو وہ پانی ہے، کاربن ہے، آکسیجن ہے۔ سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں کہ امینو ایسڈ سے انسان بنا۔ تو اگر ان تمام عناصر کی قیمت مارکیٹ کے حساب سے لگائی جائے تو ایک انگریز سائنسدان رابرٹ پیٹیسن نے کہا کہ انسان کے تمام عناصر کی کل قیمت $6.5 ہے، یعنی انسان جن عناصر سے مل کر بنا ان عناصر کی کل قیمت $6.5 لگتی ہے۔ تو اگر ایمان الگ ہو جائے تو انسان کی کیا ویلیو بنے؟ کتنا عظیم ہے وہ پروردگار کہ جس نے اتنی بے قیمت چیزوں سے اتنا قیمتی انسان پیدا کروا دیا۔ تو انسان کی قیمت ہی اس کے ایمان کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ گائے ہے، چارہ کھاتی ہے، پانی پیتی ہے اور دودھ دیتی ہے۔ کیا انسان کوئی ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ جس کے اندر چارہ ڈال دیا جائے اور پانی ڈال دیا جائے اور پھر اس میں سے دودھ نکل آئے؟ شہد کی مکھی کو دیکھو، وہ بھی پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھر اس میں سے شہد نکلتا ہے۔ کیا انسان کوئی ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ جس میں ایک طرف سے پھول ڈال دیے جائیں اور دوسری طرف سے شہد نکل رہا ہو؟ انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ ریشم کا کیڑا وہ بھی شہتوت کا پتا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے اور اس میں سے ریشم نکلتا ہے۔ بکری بھی شہتوت کا پتا کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، دودھ نکلتا ہے۔ آپ سوچیں کیا انسان ایسی مشینیں بنا سکتے ہیں کہ شہتوت کے پتے ڈالیں، پانی ڈالیں ایک مشین میں سے ریشم بن کے نکل رہا ہو اور دوسرے مشین میں سے دودھ بن کے نکل رہا ہو.
نہیں,
انسان کے بس میں یہ نہیں. یہ پروردگار کی عظمت دیکھیے کہ اس نے کیسے جاندار بنا دیے جو کتنی کم قیمت چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور کتنی قیمتی چیزوں کو وہ اپنے جسم سے نکال ڈالے. اب اس مقابلے میں انسان کو دیکھو کہ اگر اس کے اندر ایمان نہیں, فقط جسم موجود ہے, تو یہ کھاتا کیا ہے؟ پھل کھاتا ہے. کتنی خوشبودار غذائیں کھاتا ہے اور پھر اپنے جسم سے نکالتا کیا ہے؟ ایسی بدبودار چیز کہ انسان اس کو پاس کھڑا ہو کے سونگ نہیں سکتا. نجاست, گندگی. بلکہ ایک اللہ والے گزر رہے تھے, گندگی کا ڈھیر قریب آیا تو وہ رونے لگے. کسی نے کہا جی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے اس گندگی کے ڈھیر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کلام کیا اور یہ کہا کہ اے انسان, ذرا اپنی اوقات کو پہچان. میں کتنی خوشبودار غذائیں تھی, پھل تھی, اعلی اعلی نعمتیں تھی, خوش ذائقہ کھانے تھی, تو نے مجھے استعمال کیا. جب میں تیرے جسم سے خارج ہوئی تو اتنی بدبودار بن گئی. تیری تھوڑی دیر کے ساتھ نے مجھے کیا سے کیا بنا کے رکھ دیا. تو باقی بات تو ٹھیک ہے. تو اگر ایمان کا معاملہ نہ ہو تو انسان کی اوقات ہی کیا؟ اتنی اعلی چیزوں کو اتنی گندی چیز میں تبدیل کر دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان کی قیمت ہی اس کے ایمان کی وجہ سے ہے. اسی سے یہ اشرف المخلوقات بنا, اسی سے یہ اللہ رب العزت کا پیارا بنا, اسی لیے اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی. چنانچہ جو ایمان والا انسان ہو وہ اللہ رب العزت کا دوست. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. اچھا دیکھیے کہ انسان میں جو صفات ہمیں ظاہر میں نظر آتی ہے نا, وہی صفات ہم اللہ رب العزت میں غیب کے ساتھ مانتے ہیں. مثلا انسان کے اندر ہمیں سماعت ملتی ہے, بصارت ملتی ہے, علم ملتا ہے, ارادہ ملتا ہے, وجود ملتا ہے. ان تمام صفات کو بن دیکھے ہم اللہ میں تسلیم کرتے ہیں. یہی صفات ثبوتی ہیں. مگر فرق اتنا ہے کہ انسان کے اندر یہ صفات ناقص ہیں, اللہ رب العزت کے اندر یہ صفات کا ہے. انسان مخلوق ہے, اللہ رب العزت خالق ہے. انسان میں یہ صفات محدود ہیں, اللہ تعالی کی صفات لامحدود ہیں. انسان بے اختیار انسان ہے, اللہ تعالی اختیار والی ذات ہے. انسان کے اندر یہ صفات فانی ہیں, اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفات باقی رہنے والی ہیں. انسان کے اندر یہ صفات عطائی ہیں, اللہ کی دی ہوئی ہے, جبکہ اللہ کے اندر یہ صفات اس کی ذاتی موجود ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے. جس نے انسان کو دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا. ہم انہی صفات کے ساتھ جو انسان میں موجود ہیں, جو ناقص حالت میں ہیں, اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں مگر کامل صفات کے ساتھ. انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے پودے کی کلی کھلتی ہے. تو بچہ اس دنیا میں ایک کلی کی مانند کھلتا ہے, لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا سینہ آرزوؤں کا قبرستان بن جاتا ہے. کھیت میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی فصل اگائی جاتی ہے اس کے ساتھ کچھ خود رو فصلیں بھی اگ آتی ہیں. ایسی فصلیں جو انسان نہیں چاہتا وہ خود بخود اگاتی ہیں. چنانچہ ان فصلوں کو ختم کرنا پڑتا ہے. کسان لوگ جانتے ہیں کہ بعض موسموں میں جب کھیت میں کوئی کھیتی کی جائے تو ایک خود رو پودا اگاتا ہے, ایک سٹ اس کو کہتے ہیں, ایک اور پودا ہم اس کو اپنی زبان میں باتھن کہتے ہیں, وہ بھی اگاتا ہے. انگلش میں ان خود رو پودوں کو ویڈ کہتے ہیں. کہ کسان نہیں چاہتا کہ یہ اگے مگر وہ خود بخود اگاتے ہیں. ان کا بیج موجود ہوتا ہے زمین میں پہلے سے, جب پانی ملا کھاد ملی تو جہاں فصل اگی وہاں وہ بھی اگائے. یہ خود رو پودے یہ انوانٹیڈ ہوتے ہیں, کسان ان کو نہیں چاہتا, اس لیے کہ وہ کھیت کے 40% سے 60% تک کی خوراک حاصل کر لیتے ہیں. تو اگر ان کو نہ نکالا جائے تو اصل فصل کمزور ہو جاتی ہے. ان کو نکالنا ضروری ہے. جب یہ بات سمجھ لی تو ایک اور بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کے اندر کچھ صفات مطلوبہ ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں غیر مطلوب آ جاتی ہیں. تو جس طرح کھیتی کے اندر خود رو پودوں کو کوئی کیمیکل چھڑک کر ختم کر دیا جاتا ہے, ویڈیسائڈ استعمال کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے, اسی طرح انسان کو ان رذائل کو خود ختم کرنا پڑتا ہے. اگر ان رذائل کو ختم نہ کرے تو اس کی صفات پھر ان رذائل کے اندر پوشیدہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ ذرا غور کیجئے کہ جس انسان کو اقتدار ملے تو تکبر اس کے ساتھ خود بخود اگ آ جاتا ہے. کرسی ملی اور تکبر آ گیا, تو اس تکبر کی مثال بھی خود رو اگنے والے پودے کی مانند ہے. اس لیے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تھا, ایسا تکبر اس کے اندر آیا کہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی, خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. اتنے تکبر کے اپنی فوج اپنے ملک کے لوگوں کو اس نے ایڈریس کیا, تقریر کی اور ان کو کہنے لگا الیس لی ملک مصر, کیا یہ ملک مصر میرا نہیں؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی, اور دیکھو یہ نہریں میرے تحت بہ رہی ہیں, یہ میرا آبپاشی کا نظام دیکھو, دریاؤں کا نظام دیکھو. تو یہ تکبر انسان میں خود بخود آ جاتا ہے. اسی طرح جس انسان کو اللہ تعالیٰ دولت عطا کر دے تو بخل کی فصل خود بخود اگاتی ہے, کنجوسی. ہر انسان جس کے پاس دولت ہو اس کے اندر سخاوت نہیں ہوتی, اکثر و بیشتر تو جتنا مال آتا ہے اتنا انسان کے اندر بخل پیدا ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں روز اپنے بینک بیلنس کو دیکھتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں, دونوں میں فرق ہے. مالدار تو وہ جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی, اللہ نے خوب دیا اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا, یہ مالدار ہو گئے. تو کچھ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں, ان کے اپنے نصیب میں نہیں ہوتا اس کو استعمال کرنا, جمع یہ کرتے ہیں پھر مزے ان کی اولادیں بڑھاتی ہیں. حساب قیامت کے دن یہ دیں گے اور مزے ان کے بعد آنے والے اڑائیں گے. تو اس مال کا کیا فائدہ کہ انسان دنیا کا مالدار ہو اور قیامت کے دن کا فقیر ہو. قارون کو دیکھو, اللہ تعالیٰ نے کتنا مال دیا تھا مگر اس کو زکات دینی بوجھ نظر آئی, بوجھ لگی, چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام تراشی کا ایک بہانہ بنا لیا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال اور خزانوں کے سمیت زمین کے اندر غرق کر دیا. اسی طرح جس بندے میں علم آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فخر اور حسد کی قدر و فصل بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ علم بھی عجیب ہے, بندے کے اندر آیا تو اس کے اندر فخر اور حسد خود بخود آ جاتا ہے. قومی یہود کو دیکھو, ان کے پاس علم تھا مگر اس علم کے ساتھ ان کے اندر حسد بھی پیدا ہوا. نبی علیہ السلام سے حسد کن لوگوں نے کیا؟ انہی لوگوں نے کیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ لولا الحسد فی العلماء لصاروا بمنزلۃ الانبیاء, اگر علماء میں حسد نہ ہوتا تو یہ انبیاء کے مقام تک جا پہنچتے. علم اتنا انسان کو اوپر اٹھا دیتا ہے مگر حسد بندے کو گرا دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں علم آیا وہاں حسد کی خود رو فصل بھی پیدا ہو گئی, ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی, سینگ نہیں سماتے ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہی چیز انسان کی تنزلی اور اس کی گراوٹ کا سبب بن جاتی ہے. اسی طرح جس بندے کے اندر شہرت آئی تو اس کے اندر بناوٹ اور ریاکاری کی فصل خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. آپ ذرا یہ ٹی وی کے گراہ کی شکلیں دیکھا کریں, آپ کو ساری بات خود بہت سمجھ آ جائے گی. اب چونکہ ریڈیو کے کاری بن گئے, ٹی وی کے کاری بن گئے, تو سنت سے محرومی, بناوٹ آ جاتی ہے, سج تھج کے رہنا, بن سنور کے رہنا. کیا فائدہ اس سکرین کے مولوی بننے کا اور ٹی وی کے مولوی بننے کا, کہ بندہ کی سنت ہی چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے. کہنے کو علامہ اور چہرے پہ سنت ہی پوری نظر نہیں آتی. تو معلوم ہوا کہ جہاں شہرت آئی بناوٹ اور ریاکاری کی فصل خود بخود پیدا ہو گئی. اسی طرح جہاں حسن و جمال آتا ہے وہاں نمائش کی فصل خود بخود اگاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عورتیں کیوں بے پردہ کے باہر پھرتی ہیں, کبھی میلے منہ سے نکلے گی کبھی نہیں, کیسے نکلے گی؟ نکلنے سے پہلے آدھا گھنٹہ تیار ہوں گی. نمائش, بناوٹ, اور پھر سمجھتی ہے کہ اب ہم اتنی خوبصورت ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھے گا تو وہ پھر ہمیں پیار کیے بغیر رہ نہیں سکے گا. تو جہاں حسن و جمال آیا اس کے ساتھ بناوٹ نمائش خود بخود آ گئی. اس لیے بے پردہ عورتوں کو باہر نکلنے سے روکنے کا آسان طریقہ ان کو کہو کہ سادہ کپڑے پہنو. سادہ کپڑے پہن کے کبھی باہر نہیں نکل سکتی. یہ رنگ برنگ کے کپڑے, بہترین کپڑے, ان کی ایک مصیبت یہ ہے کہ جہاں یہ آئے وہاں پہ پردگی آ جائے. تو معلوم ہوا کہ جہاں کچھ اچھی چیزیں آتی ہیں وہاں غیر مطلوب انوانٹیڈ قسم کی بہت ساری فصلیں خود بخود اگاتی ہیں. تو جیسے کسان اپنے کھیت میں خود رو فصلوں کو تلف کر دیتا ہے تب اس کی صحیح فصل اچھی ہوتی ہے، انسان کی بھی یہ ذمہ داری کہ وہ اپنے اندر پیدا ہونے والے ان رذائل کو ختم کر دے تو اس کے اچھے اخلاق کی فصل اچھی ہوگی اور اللہ کے ہاں یہ انسان کامیاب ہوگا. انسان کی زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں، دو زاویے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے خود رخی زندگی، ایک ہوتی ہے خدا رخی زندگی. خود رخی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ خود رخی زندگی کا مطلب کہ میری منشا پوری ہو، میری مرضی پوری ہو. اور خدا رخی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی منشا پوری ہو. چنانچہ ایک ہوتی ہے من چاہی زندگی اور ایک ہوتی ہے رب چاہی زندگی. زندگی کے ہمیشہ یہ دو مختلف انداز ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں سیلف اورینٹڈ لائف اور دوسری کو کہتے ہیں گاڈ اورینٹڈ لائف، اللہ اورینٹڈ لائف. یہ دو الگ الگ زندگیاں ہیں اور دونوں کے نتائج بھی مختلف ہیں. مثلاً جو من چاہی زندگی ہو اس میں خود غرضی آتی ہے، خواہش پرستی آتی ہے، مفاد پرستی، زن پرستی، زر پرستی، نفس پرستی، شہوت پرستی، یہ تمام من چاہی زندگی کے نتائج ہوتے ہیں. اور جو رب چاہی زندگی ہوتی ہے اس زندگی کے اندر پھر انسان میں اصول پرستی، حقیقت پرستی، خدا پرستی انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے. یہ بالکل ڈفرنٹ لائف ہوتی ہے. ایک زندگی خواہش کی زندگی، ایک زندگی پروردگار کے حکموں والی زندگی. اب دیکھیے آج دنیا کے اندر کچھوے کی زندگی 150 سال، مگرمچھ کی زندگی 200 سال، درختوں کی زندگی 1000 سال، ایسے درخت دنیا میں موجود ہیں، پہاڑوں کی زندگی لاکھوں سال اور انسان کی زندگی 60 سال، اور وہ بھی آرزوؤں بھری زندگی، حسرتوں بھری زندگی. تو عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا کی آرزوؤں اور حسرتوں سے جان چھڑا کر اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑ دے اور رب چاہی زندگی کا اختیار کر لے. کتنا عجیب ہے وہ پانا کہ جس کا انجام کھونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. ذرا توجہ فرمائیے، کتنا عجیب ہے وہ پانا کہ جس کا انجام کھونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. انسان زندگی میں اپنی آرزوئیں پا بھی لے تو بھی بالآخر کھونا ہے. اس کا انجام کیا ہے؟ جو بھی زندگی میں خواہش پوری کر لے بالآخر اس کا انجام ان چیزوں کو کھو دینا ہے. تو کتنا عجیب ہے وہ پانا کہ جس کا انجام کھونے کے سوا کچھ نہیں. تو معلوم ہوا کہ عقل مند انسان وہی کہ جو دنیا میں آرزوئیں پوری کرنے کی بجائے اپنے مولا کی منشا کو پورا کرے تاکہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. ایک نقطے کی بات ذرا سمجھیے، ہر بیج کے اندر درخت چھپا ہوتا ہے. اگر اس بیج کو سازگار ماحول مل جائے، اگر سازگار ماحول نہ ملے تو بیج درخت نہیں بن سکتا. اس لیے ہر بیج کے اندر درخت بننے کی صلاحیت تو موجود ہوتی ہے، مگر ہر بیج درخت نہیں بنا کرتا. درخت وہی بنتا ہے جس کو سازگار ماحول مل جائے، اور جس کو کلر والی زمین مل جائے تو وہ بیج ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح جس انسان کو غلط ماحول مل جائے اس کے اندر انسان کامل کا بیج موجود ہوتا ہے، مگر وہ بیج تلف ہو جاتا ہے. انسان کامل وہی بنتا ہے جس کو اچھا ماحول ملے. دیکھیے، جب تک بیج مٹے نہیں تب تک وہ درخت نہیں بنتا. اسی طرح جب تک انسان مٹے نہیں تب تک وہ انسان کامل نہیں بنتا. آج دنیا جانتی ہے کہ ایک ذرہ چھوٹا جس میں ہوتا ہے نا، اس کو ایٹم کہتے ہیں. جب وہ ایٹم مٹتا ہے تو مادی قوت کا اظہار ہوتا ہے، اتنی قوت کہ انسان اس کی طاقت سے ڈرتا ہے. جب ایٹم ٹوٹتا ہے نا تو جو اس کی طاقت ہوتی ہے وہ شہروں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، مٹا کے رکھ دیتی ہے. تو یاد رکھیے، جب ذرے کا نیوکلیس ٹوٹتا ہے تو مادی طاقت ظاہر ہوتی ہے، جب انسان کا شاکلہ ٹوٹتا ہے تو اس سے روحانی طاقت ظاہر ہو جاتی ہے. جیسے ایٹم کا نیوکلیس ہوتا ہے نا، انسان کا بھی ایک شاکلہ ہے، اس شاکلہ کو توڑنے کی ضرورت ہے، اس انا کو، اس میں کو توڑنے کی ضرورت ہے. جس نے اس شاکلہ کو توڑ لیا، اس میں کو توڑ لیا، اس بندے کی روحانی طاقت پھر ظاہر ہے. پھر انسان وہ کام کر دکھاتا ہے جو جن بھی نہیں کر پاتا. دیکھیے، سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل میں جنوں کو کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو تخت کو میرے پاس لے آئے، مگر جنوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو اتنی دیر میں لا سکتے ہیں کہ جتنی دیر میں مجلس ختم ہو. انا آتی کبھی آل عفریتم من الجن، قرآن گواہی دے رہا ہے. جنوں میں سے عفریت نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقام، میں اس کو آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں، مگر کتنی دیر میں؟ کہ آپ مجلس برداشت کر کے کھڑے ہو. آپ نے کہا بڑی دیر ہے، اس سے جلدی چاہیے. اس وقت قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرف، میں آپ کے پاس اس تخت کو لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ پلک کو چھپکے. فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی. تو معلوم ہوا کہ جب انسان کی نیند ٹوٹتی ہے، انا ٹوٹتی ہے، اس کا شاکلہ ٹوٹتا ہے، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی روحانی طاقت دیتے ہیں، وہ ایسے کام کر دکھاتا ہے جو کام کے جنوں کے لیے بھی کرنے ناممکن بن جاتے ہیں. یہ روحانی طاقت ہر بندے کی دائیں نہیں ہوتی. اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی میں کو توڑے. جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ہے پہرے خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے، کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے. آج کے انسان نے اپنے آپ کو بھی سمجھنے میں غلطی کی اور اپنے رب کو بھی سمجھنے میں غلطی کی. اپنے آپ کو بھی سمجھنے میں غلطی کی اور اپنے رب کو بھی سمجھنے میں غلطی کی. کیا غلطی ہوئی؟ اپنے کو خدا جیسا سمجھ بیٹھا اور خدا کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھا. اپنے کو خدا جیسا کیسا سمجھا؟ ایسے کہ اس نے یہ چاہا کہ میری ہر منشا پوری ہو. اب یہ تو خدا کا مقام ہے کہ اس کی ہر مرضی پوری ہوتی ہے. بندہ نہیں کہتا اپنے گھر میں وہ جی یہاں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا, میری مرضی کے مطابق تمہیں رہنا پڑے گا. دیکھا, اپنے کو خدا جیسا سمجھ بیٹھا کہ ہر حال میں میری مرضی پوری ہو. دیکھ لینا, میری مانو گے تب جا کر تمہیں کامیابی ہوگی. اپنے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر لیا, اور اللہ کو سمجھنے میں کیسے غلطی کی کہ اللہ کو اپنے پہ قیاس کر بیٹھا, یہ سمجھ بیٹھا کہ بس اب میں نے کلمہ پڑھ لیا, اب میں جو بھی عمل کروں اللہ کے ذمے ہے کہ وہ میری پشت بنائی کرے. اس لیے آج کا ہر مسلمان سمجھتا ہے مجھے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. بھائی اللہ تعالی کی مدد انسانوں کی ذات کے ساتھ اور جسم کے ساتھ وابستہ نہیں, ان کے اعمال ان کے ایمان کے ساتھ وابستہ ہے. جب وہ ایمان اور اعمال ظاہر ہوں گے اللہ تعالی کی مدد اتر آئے گا. ہم کہتے ہیں نہیں, چونکہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اب اللہ کے ذمے ہے کہ ہماری مدد کرے. وہ کوئی رشتہ دار تھوڑا ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کی جائز بھی مدد کرتے ہیں ناجائز بھی مدد کرتے ہیں. کہتے ہیں جی جو مرضی ہو, ہم نے تو اپنے رشتہ دار کا ساتھ دینا ہے. اللہ تعالیٰ کا ساتھ ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ساتھ اعمال کے ساتھ ہے. وہ اعمال دنیا کے جس بندے میں بھی ہو, رنگ کا گورا ہو, کالا ہو, عربی ہو, اجنبی ہو, مرد ہو, عورت ہو, جس کے اندر وہ اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کے ساتھ. تو ہم نے اپنے آپ کو سمجھنے میں بھی غلطی کر لی, اپنے پروردگار کو سمجھنے میں بھی غلطی کر لی. اب دیکھیں قوم یہود نے کیا کہا تھا, نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ. نتیجہ کیا نکلا, اب ہم جو مرضی کریں لن تمسن النار الا ایاما. تو دلیل قرآن سے مل گئی کہ اپنے کو بھی سمجھنے میں غلطی کی اور اپنے رب کو بھی سمجھنے میں غلطی کی. عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک جنت اللہ نے بنائی اور آج دنیا میں بھی ہر انسان اپنی جنت بنانے میں مصروف ہے. ہر انسان کس لیے محنت کر رہا ہے, میری بیوی ایسی ہو, میرا گھر ایسا ہو, میری گاڑی ایسی ہو, میرا لباس ایسا ہو, ہر چیز اپنے پسند کی جانا ہے. یعنی ایک جنت تو خدا نے بنائی, ایک جنت ہر انسان دنیا میں بناتا پھرتا, اسی لیے رشوتیں لیتا ہے, اسی لیے حرام کرتا ہے, اسی لیے فلاں کرتا ہے. کیوں؟ من پسند کی ہر چیز پا لینا, اسی کا نام تو جنت ہے. مگر عجیب بات کہ ہر انسان جنت کو تلاش کرتا پھرتا ہے مگر دوزخی اعمال کے ذریعے سے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے بنا کہ ہم جنت کو پا لیں دوزخی اعمال کے ذریعے سے؟ کچھ اعمال جنت میں لے جانے والے اور کچھ اعمال دوزخ میں لے جانے والے. آج لوٹ مار کے ذریعے من پسند کی زندگی گزارنے والا بندہ حقیقت میں دوزخی اعمال کے ذریعے جنت کو ڈھونڈنے والے لوگوں میں شامل. اس لیے انسان کو چاہیے اپنی اوقات کو یاد رکھے کہ بالآخر میں نے دنیا سے چلے جانا ہے. اگر میں نے من پسند کی چیزیں یہاں اکٹھی بھی کر لی, حرام کا مال جمع کر لیا, خوبصورت بیوی بھی لے لی, گھر بھی لے لیا، ہر چیز لے لی، تو ہے تو یہ چار دن کی چاندنی، پھر آگے اندھیری رات ہی تو آنی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا اذکروا حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو، وہ تمہیں اپنی اوقات یاد دلائے گی۔ اسی ہمارے اوقات ہے، پہلے وقت میں قبرستان میں جایا کرتے تھے کہ قبرستان میں جا کر انسان کو عبرت ملتی ہے، اور اس عاجز کا خیال یہ ہے کہ آج کے دور میں قبرستان جانے کی بجائے ہسپتال میں ذرا جا کے دیکھ لیا کرے۔ آج کا ہسپتال عبرت کا زیادہ بڑا نمونہ ہے، پہلے زمانوں میں اتنے بڑے ہسپتال ہوتے نہیں تھے نا، آج ذرا جا کے دیکھیں انسان کی اوقات کیا ہے سمجھ لگ جاتی ہے۔ کبھی دل والے سیکشن میں جا کے دیکھیں، کبھی پیشاب والے سیکشن میں جا کے دیکھیں، پتہ چل جائے گا انسان کے ساتھ گزر کیا رہی ہے۔ مگر انسان کے دل پہ غفلت ایسی، ہسپتالوں میں جا کے بھی کئی مرتبہ اس کے دل کی غفلت دور نہیں ہوگی۔ خود مریضوں سے روزانہ ڈیل کرنے والے لوگ مریضوں کو ایسے برے امراض میں مبتلا دیکھنے والے ڈاکٹر اور ڈاکٹرنیاں، ان کے اپنے دل پاک نہیں ہوتے، انسان کی غفلت کا یاد آتا۔ تو انسان اگر چاہے کہ میں اپنے رب کو پالوں اور رب کی رضا کو پالوں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رب کی جو خوش کرنے والے اعمال ہیں ان کو کرنا شروع کر دے، یقیناً اس کو اپنے رب کی رضا نہیں ہو جائے۔ اس لیے ہر چیز کی کنجی ہوتی ہے جس سے وہ تالے کھلتے ہیں۔ حدیث پاک میں اعمال کی کنجیاں بتا دی گئی، چنانچہ نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ جنت کی کنجی کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہنا ہے۔ اسی طرح فرما دیا کہ نماز کی کنجی طہارت ہے، جو انسان ہمیشہ باوضو رہے اس کے لیے نماز پڑھنی بڑی آسان، بڑی آسان۔ جو عورتیں کہتی ہیں نا کہ جی ہم سے نماز میں سستی ہو جاتی ہے، تو وہ کبھی اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی کوشش کریں، نماز پڑھنی بڑی آسان ہو جائے گی۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جو بندہ چاہے کہ نماز کی حقیقت نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وضو اہتمام کے ساتھ کر لے، اللہ تعالیٰ نماز کی حقیقت بھی عطا کرتا ہے۔ آپ ہمیشہ غور کریں، غفلت کی نماز پڑھنے والے اکثر وہی لوگ ہوں گے جو وضو بھی غفلت کے ساتھ کرتے ہیں۔ وضو کو آپ ذرا حضور دل کے ساتھ کرنے کی عادت ڈال لیں، اللہ تعالیٰ نماز کے اثرار بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح نیکی کی کنجی سچ بولنا، جو انسان چاہے نا جی کہ میں نیک بن جاؤں، وہ سچ بولنے کی عادت ڈال لے، یہ کنجی ہے نیک بننے کو۔ اصل میں جھوٹ ہی ہے جو تمام برائیوں کی بنیاد ہے، اور آج کے دور میں شیطان نے اس کا ایک خوبصورت نام بہانہ رکھ دیا تاکہ بندے کو برا نہ لگے۔ اور جی میں نے بس بہانہ بنا لیا، بہانہ جھوٹ ہی ہے، سیدھا سیدھا کہو میں نے جھوٹ بولا۔ بیوی سمجھتی ہے میں نے خاوند کے سامنے بہانہ بنا لیا، خاوند سمجھتا ہے میں نے بیوی کے سامنے بہانہ بنا لیا۔ کیا مطلب؟ آپ سیدھے لفظ کہیں کہ میں نے جھوٹ بولا۔ جو انسان چاہے کہ میں نیک بنوں، اس کی نیک بننے کی کنجی سچ بولنا، سچ بولنے کی عادت۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے کہا کہ بچے کو جو چند موٹی موٹی چیزیں سکھائی جائیں، ان میں سے ایک چیز ہمیشہ سچ بولنا۔ اس بات پر بچے کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، بچے کی ہر غلطی برداشت ہو سکتی ہے، اس کا جھوٹ برداشت نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو ایسا بنا لیں، خود بخود بچے کے اندر نیک کیا جائے گا، اس لیے کہ جھوٹ سے ہی وہ اپنے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، جب سچ بولے گا تو گناہ پہ پردہ ہی نہیں ڈال سکتا۔ آج تو ایک گناہ انسان کرتا ہے اور اس کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں, اور پھر 10 جھوٹوں کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, اور یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور بسا اوقات انسان اپنی زندگی کو دیکھے, ایک روگ پالتا ہے اور اس کے بدلے اس کو ہزاروں جگہوں پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے, حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے ہاں جھوٹوں کے دفتر میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. علم کی کنجی حسن سوال. جس طالب علم کے اندر حسن سوال کی صفت پیدا ہو گئی, آپ کیوں سمجھ لو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے علم کے باب عطا فرمایا. اللہ رب العزت کی مدد کی کنجی انسان کا صبر ہے. آج ہر چیز کا بدلہ ہم لینا چاہتے ہیں, بھائی جب بدلہ ہم لیں گے تو اللہ کی مدد کیسے اترے گی؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے, ایک شخص صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ سے کوئی سخت بات کر رہا تھا اور صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ اس کو برداشت کر رہے تھے, نبی علیہ السلام بھی سن رہے تھے, حتیٰ کہ جب اس نے بہت ہی بے جا باتیں کہی تو صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تو نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے, وہاں سے جانے لگے اور فرمایا کہ ابو بکر جب تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا, جب تم نے خود جواب دیا اللہ کا وہ فرشتہ چلا گیا اور میں بھی اس محفل سے اٹھ کے جا رہا ہوں. تو معلوم ہوا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کا مددگار ہوتا ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کو ایک نقطے کی بات عرض کر دوں کہ آپ کا مخالف دو طرح کا بندہ ہو سکتا ہے, یا نیک ہوگا یا بد ہوگا. جو آپ کا دشمن ہے وہ دو میں سے ایک ہوگا, یا تو نیک ہوگا یا بد ہوگا. اگر تو بد ہے تو آپ کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں, اس سے بدلہ لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اس نے کہہ دیا انا من المجرمین منتقمون. تو اگر تو آپ کا دشمن بد ہے برا ہے تو آپ کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں, اللہ ہی بدلہ لینے والا کافی ہے. اور اگر آپ کا دشمن نیک ہے تو اس کا مطلب آپ برے ہیں جو نیکوں کے ساتھ آپ نے دشمنی کر لی ہے. تو اپنے آپ کو سنوار لیجیے, نیکوں کے ساتھ دشمنی نہ کیجیے. نعمت خدا کی جو کنجی ہے وہ شکر ادا کرنا ہے. جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے. یہ شکر زبان سے بھی کرے اور یہ شکر اپنے عمل سے بھی کرے. آج اللہ تعالیٰ کا زبان سے شکر ادا کرنا یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے بیٹے کی تعریف آسان, شوہر کی تعریف کرنی آسان, مگر اللہ کی تعریف کرنی بڑا مشکل کام. یہ زبان سے ادا نہیں ہوتی. کوئی پوچھے نا سناؤ جی کاروبار کیسا ہے, بس جی گزارا ہے. حالانکہ کاروبار ایسا کہ یہ اپنے ساتھ 10 گھروں کا اور خرچہ بھی چلا سکتا ہے, اتنا میرے رب نے دیا, اس کی ضرورتوں سے بڑھ کے دیا, اس کی اوقات سے بڑھ کے میرے پروردگار نے اسے دیا. مگر جواب پتہ کیا ملے گا؟ جی بس گزارا ہے. اس سے زیادہ نہ شکریہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں آگے سے زبان کھلتی اور یوں بندہ کہتا کہ یہ اللہ نے میری اوقات سے تو بڑھ کے دیا, میں تو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں, میں تو اپنے مولا کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی تعریف زبان سے نہیں نکلتی جلدی, اللہ کی خوب تعریفیں کرنی چاہیے. ایسی اللہ کی تعریف کریں کہ سننے والے کا دل خوش ہو جائے, پھر اللہ کو بھی پیار آئے گا ایسی تعریف سے. تو ہر ہر چیز کی کنجی ہوتی ہے. جنت کی کنجی کلمہ، نماز کی کنجی طہارت، نیکی کی کنجی سچ، علم کی کنجی اچھی انداز سے سوال پوچھنا، حسن سوال، اللہ تعالیٰ کی مدد کی کنجی صبر، نعمت خدا کی کنجی شکر، اور ولایت کی کنجی ذکر. جو بندہ چاہے کہ مجھے ولایت کا مقام مل جائے اس کو چاہیے کہ پابندی کے ساتھ ذکر کرے. ذکر کی پابندی سے اللہ تعالیٰ ولایت کا درجہ آسانی سے عطا فرماتا. اور آج ذکر ہی ہم سے نہیں ہوتا. آپ پوچھیں نا بھائی کیا کرتے ہو، وہ جی مراقبہ نہیں ہوتا، تو پھر ولایت کے انوار کیسے ملیں گے بھائی؟ ہم کنجی کے بغیر تالا کھولنا چاہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا شان ہے. پانچ منٹ مراقبہ ہوتا نہیں اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارے اندر سے غصہ نہیں نکلتا، ہماری نگاہ پاک نہیں ہوتی. بھائی یہ تمام نعمتیں اس ذکر کی کثرت سے ملنی تھی، وہی تو ہم کرتے نہیں، تو ہمیں یہ صفات کیسے مل جائے؟ تو اولیاء کی صفات تب ملے گی جب ہم ذکر کو دوام کے ساتھ کریں گے. ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، جو لمحہ بھی ذکر کے بغیر گزرا تم سمجھ لو کہ وہ لمحہ گویا کفر کی حالت میں گزر گیا. فلاح کی کنجی تقویٰ. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں نجات پا جاؤں، کامیابی مل جائے، فلاح مل جائے. فلاح کیا ہوتی ہے ذرا سمجھے، فلاح ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اللہ کا ایسا قرب جس کے بعد بوجھ نہ ہو، ایسی خوشی ملے انسان کو کہ جس کے بعد غم نہ ہو، اس کو فلاح کہتے ہیں. اور یہ انسان کو تقویٰ کے ساتھ ملتا ہے اور اسی تقویٰ کی وجہ سے انسان کو جنت ملے گی. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ تقویٰ سے ملتا ہے. دیکھا یہاں نورث کا لفظ استعمال کیا، یہ جنت ہے اس کا وارث ہم بنائیں گے. تو بھائی وارث تو ہوتا ہے اپنے باپ دادا کی جائیداد کا، تو معلوم ہوا کہ جنت ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی جائیداد ہے. اگر ہم ان کے صحیح معنوں میں وارث بنیں گے تو بالآخر ہمیں یہ وراثت مل کے رہے. من کان تقیا، جو متقی ہوگا. اور رزق کی کنجی، چونکہ آج کل یہ مسئلہ بہت عام ہے، رزق کی کنجی اخلاص، صلہ رحمی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ رزق کی کنجی ہے. جس بندے کے اندر صلہ رحمی ہو، وہ رشتے ناطوں کو جوڑے، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا آج ہم ان کو توڑتے پھرتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ. دیکھا، تو اخلاص انسان کے لیے رزق کے دروازوں کے کھلنے کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب خلوص کی کمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ خلوص کی کمی نہیں آنے دیتے، دروازے کھول دیتے ہیں اپنے رزق کے، ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک کے راوی ہے، فرمایا کہ کامل وضو کرو عمر بڑھا دی جائے گی، عمر میں برکت ہوگی. جو انسان چاہے کہ میری عمر لمبی ہو، برکتوں والی ہو، اس کو چاہیے کہ کامل وضو کرے، با وضو رہنے کی کوشش کرے. عمر میں برکت عطا کر دی جائے گی. فرمایا سلام کو عام کرو نیکیوں کی کثرت عطا کر دی جائے گی. اور آج تو کمرے میں باپ بیٹھا ہو نا تو بیٹا آتے ہوئے سلام نہیں کرتا, یہ تو پوچھ لے گا ابو آپ کیسے ہیں, سلام نہیں کرے گا. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اتنا عام سلام کرتے تھے, فرماتے ہیں کہ ہم اگر دیوار کی اوٹ میں چلے جاتے نا اکٹھے بیٹھے ہوتے اور اٹھ کے کسی کام کے لیے دیوار کی اوٹ میں چلے جاتے واپس آتے تو پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے. آج یہ افشو السلام بینکم یہ سنت آج نکلتی چلی جا رہی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جانتے ہوئے اور انجان تم سب کو سلام کیا گیا. اور فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو اپنے اہل خانہ کو سلام کرو, اس سے گھر میں خیر بڑھے گی. آج کتنے خاوند ہیں جو گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اہل خانہ کو سلام کرتے ہیں. ایک بار کہنے لگے حضرت پتہ نہیں دوستوں کی محفل میں میں بڑا اچھا رہتا ہوں جی, گھر جاتا ہوں تو بس پارہ چڑھ جاتا ہے. اصل میں وہ شیطانیت چڑھ جاتی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا جی میرا دماغ گرم رہتا ہے, اصل میں تو آگ سے شیطان بنا, تو وہ شیطان کی حرارت بندے کو دماغ میں محسوس ہو رہی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم گھر میں داخل ہونے پر سلام کرو تو تمہارے گھر کے اندر خیر بڑھا دی جائے گی. تو مردوں کو چاہیے کہ آج اس سنت پر عمل کرنے کا دل میں عہد کریں اور اپنے گھر کے اندر جب بھی داخل ہوں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوں اور اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کریں. اسی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تم چاشت کی نماز پڑھو, صلاۃ الضحا پڑھو, تمہاری اہل اللہ کے ساتھ نسبت بڑھ جائے گی, نیکوں میں تمہیں شمار کر لیا جائے گا. اور پانچویں بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ چھوٹوں پر رحم کرو اور بڑوں کی عزت کرو تو قیامت کے دن تمہیں میرا ساتھ نصیب کر دیا جائے گا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم بڑوں کا اکرام کریں اور چھوٹوں کے اوپر شفقت کریں, اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کنز المال کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں میرا ساتھ نصیب کر دیا جائے گا. ایک اور حدیث پاک میں جو معاذ ابن جبل اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانچ بندے اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں. پانچ بندے اللہ تعالی کی ذمہ داری میں, یعنی اللہ تعالی ان کا ذمہ دار ہوتا ہے, جیسے بچے کا ذمہ دار اس کا باپ ہوتا ہے, ایسے پانچ بندے ایسے ہیں کہ ان کا ذمہ دار ان کا پروردگار بن جاتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم وہ اعمال کریں کہ جس سے اللہ ہمارا ذمہ دار بن جائے. سنیے, ایک وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے والا, فی سبیل اللہ, یعنی وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہو, مثلاً جو اللہ کے راستے میں اقامت دین کے لیے نکلے وہ مجاہد بھی فی سبیل اللہ, جو دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے وہ بھی فی سبیل اللہ, اور جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے حدیث میں آتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ. یہ تمام کام کرنے والے لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کا اللہ ذمہ دار ہوتا ہے. آپ لوگ جو اپنے گھروں سے اب چل کے یہاں آئے اپنی اصلاح کی نیت سے, اللہ کی قرب پانے کی نیت سے, آپ بھی اللہ کے راستے میں, یہ کوئی شیطان کا راستہ نہیں ہے, یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. اللہ کے راستے کو مخصوص نہیں کر دینا چاہیے کسی ایک عمل کے ساتھ. احادیث میں جتنے اعمال ہیں ان اعمال کو کرنے والا اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہے. دوسرا, مریض کی عیادت کرنے والا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالی وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اور آج حالت تو یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے گھر کے مریضوں کو نہیں پوچھتے, بیوی بیمار حال ہی نہیں پوچھتے. بیٹا اور بیٹی بیمار اور ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی فرصت ہی نہیں ہوتی, تو گھر کے مریضوں کا حال نہیں پوچھتے. گھر میں لوگوں کا سہارا نہیں بنتے, بیوی کو ایسے رکھتے ہیں جیسے کوئی بے سہارا ہوتی ہے. ہمارے اصحاب بے سہاروں کا سہارا بنا کرتے تھے. یاد رکھنا, توجہ کیجئے گا, دنیا میں کسی بے سہارا کا سہارا بننا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اے اللہ تو اس دن میرا سہارا بن جانا جب میرا کوئی سہارا نہیں ہوگا. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام کا وقت مسجد میں گزارے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. ایک وقت تھا کہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھا کرتے تھے تو پھر اشراق تک بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے. آج تو فجر دو نیندوں کے درمیان پڑھتے ہیں. ہمارے اکابر تہجد بین النومین پڑھا کرتے تھے اور آج کل کے صوفی حضرات فجر کی نماز بین النومین پڑھتے ہیں. مشکل سے اٹھ کے فجر پڑھی اور سلام پھیر کے پھر بستر کے اوپر لیٹ گئے. حالانکہ یہ جو صبح کا وقت ہے نا یہ برکتوں والا وقت ہوتا ہے. ہماری زبان میں پنجابی زبان میں اس کو کہتے ہیں نور پیر دا ویلا. اس کا نام ہے نور پیر دا ویلا. کیا مطلب؟ کہ اس وقت میں پیر کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نور برساتے ہیں, لہذا یہ نور پیر کا ویلا ہوتا ہے. اتنا زیادہ اس وقت میں اشغال اور آد کیا کرتے تھے کہ اس کا نام ہی نور پیر کا ویلا پڑ گیا. چوتھا فرمایا امام کا مددگار, یعنی جو عالم امام ہو مسجد کا یا جو شخص امام ہو اپنے وقت کا, اس کا دین کے اقامت میں مدد کرنے والا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علماء کا قدردان بنا دے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے علماء سے ایسی محبت ہے کہ اگر میں لیٹا ہوا ہوں اور کوئی عالم میرے سینے پہ پاؤں رکھ کے گزر جائے مجھے اس سے بھی تکلیف نہیں ہوا گیا. اور آج تو کچھ لوگوں کو علماء سے خدا واسطے کا بیر ہے. یعنی اصطلاح محاورے میں یہ بات کی جاتی ہے, ورنہ میں تو کہوں گا شیطان کی وجہ سے بیر ہے, نفس کی وجہ سے بیر ہے. نہ ان کو علماء اچھے لگتے ہیں اور جہاں علماء بنتے ہیں نہ وہ جگہ اچھی لگتی ہے. اور پانچواں حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص گھر بیٹھے کسی کا برا نہ چاہے وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ذمہ داری میں آ جاتا ہے. آج ہم گھر بیٹھ کے لوگوں کی قیمتیں کرتے ہیں. جو غیبت کرتا ہے وہ اس کا دوسرے کا برا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو غیبت سے لوگ بچیں گے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے. غیبت سے بچنے کا آسان طریقہ یا تو اس محفل سے اٹھ جائیں یا اس بندے کی اچھائی بیان کر دیں. مثال کے طور پہ ایک صاحب نے کسی کے بارے میں کہا فلاں تو بڑا ہی بیوقوف ہے. سننے والے نے کہا جی مجھ سے تو کم ہی ہوگا, بات ہی ختم. سننے والے نے کیا کہا؟ اور جی مجھ سے تو کم ہی ہوگا. چل اتنا کہہ دینے سے بات ختم. تو ہمیں بھی آگے سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنی چاہیے. مثلاً ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں جی اگر اس میں اتنی برائیاں ہیں تو آخر اس میں اللہ نے اچھائیاں بھی رکھی ہوں. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہر انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, ہم تو آگے سے زبان بھی نہیں کھول پاتے. تو اگر زبان بھی نہیں کھول سکتے تو اٹھ کے چلے جائے وہاں پہ, بہانا بنا لے کوئی. تو جو انسان گھر پہ کے کسی کا برا نہ چاہے وہ انسان اللہ تعالی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانچ آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں, پانچ آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں. سب سے پہلی آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاتی ہو, جو شخص بھی اللہ کے راستے میں نکلے اور جاگے, رات کو جاگے, مجاہد ہو, دائی ہو, طالب علم ہو, جو اللہ کے راستے میں نکل کے جاگے, تو وہ اللہ کے راستے میں جاگنے کی وجہ سے اس آنکھ کو پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں. کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں راتوں کو جاگتے ہیں, اس شب کی تلخیوں کا کوئی میرے دل سے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے مجھے صبح ہو گئی ہے. اللہ کی رات میں ساری رات گزار دیا کرتے ہیں, اور وہ آنکھ جو اللہ تعالی کے راستے میں ضائع ہو جائے, وہ مجاہد جس کی آنکھ اللہ کے راستے میں ضائع ہو, تو ایسے آنکھ پر اللہ تعالی جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اللہ کے دین کے لیے زندگی گزارنے والے, ایک تیری ہی دوستی کے لیے ساری دنیا سے دشمنی کر لی, ساری دنیا ان کی دشمن بن جاتی ہے. ایسے اللہ کے بندے, ایسے بندے کی آنکھ ضائع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے. اور تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص خوف خدا کی وجہ سے روئے, اللہ کے خوف کی وجہ سے روئے, ایسی آنکھ پر بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے. اللہ کی محبت میں روتے ہیں, اللہ کے خوف سے روتے ہیں, یہ آنسو بھی بڑی نعمت ہے. اشک بہ کر بھی کم نہیں ہوتے, سبحان اللہ کیا عجیب شعر کہا کسی نے, اشک بہ کر بھی کم نہیں ہوتے, آنکھ کتنی امیر ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور چوتھا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جو آنکھ غیر محرم کو دیکھنے سے رک جائے اللہ تعالیٰ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں. آج کی محفل میں ہم یہ عہد اپنے دلوں میں کریں کہ ہماری آنکھ آج کے بعد کبھی بھی کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھے گی, تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے. اور پانچویں آنکھ کہ جو اللہ والوں کے چہروں پر عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑے, اللہ تعالیٰ ایسی آنکھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دے. ہمارے اکابر نے فرمایا کہ عام طور پر تو جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, مگر پانچ کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کو جلدی کرنا وہ زیادہ اچھا ہے. ایک ان میں سے نماز جلدی پڑھنا. اکثر عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں جی نماز میں سستی ہو جاتی ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ شیطان ان کے دلوں میں یہ ڈالتا ہے میں بس یہ کام کر کے پڑھ لیتی ہوں. یہ اصل میں بنیاد ہے, جب بھی نماز کا وقت ہو جائے کوشش کریں کہ نماز پہلے پڑھے باقی کام بعد میں کریں. تو نماز جلدی پڑھنا اور دوسرا کام توبہ میں جلدی کرنا. توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے, جب بھی کوئی اچھی محفل دیکھیں, نیک لوگ دیکھیں, ایسا وقت دیکھیں جو اللہ کی رحمتوں کا ہو, توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. اور تیسرا مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا. ہمارے اقابر نے فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں مہمان آئے اور وہ پانی کا گلاس بھر کے بھی اگر پیش کر دے گا تو مہمان نوازی کا حق ادا کر دے گا. اتنا تو ہر بندہ کر سکتا ہے نا. اور چوتھا فرمایا کنواری بچی کی شادی کرنا، اس میں بھی جلدی کرے. اور آج اس عمل میں سستی کی وجہ سے ماحول اور معاشرے کے اندر فحاشی اور بریانی پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے. جتنا بھی جلدی ممکن ہو سکے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جوڑ کا خاوند مل جائے تم بیٹی کی شادی کرنے میں ہمیشہ جلدی کرو. اور پانچواں فرمایا کہ جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس کو دفنانے میں جلدی کر دی جائے. یہ اعمال جب انسان اپناتا ہے تو پھر اچھا انسان بن جاتا ہے، اور اگر ان اعمال سے محروم ہو جائے تو پھر انسان بگڑا ہوا انسان ہوتا ہے. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہاذہ الاجساد قبض الطیور او استبل الدباب، کہ یہ ہمارے جو جسم ہیں یا تو یہ پرندوں کے پنجرے ہیں یا پھر یہ جانوروں کے استبل ہیں. ان کے اندر رہنے والا اگر تو نیک ہے تو وہ جنتی پرندہ ہے، یہ پنجرہ ہے اس کے لیے. جیسے ہی موت کا وقت آئے گا تو وہ ارجعی الی ربک، یہ پڑھ کر اس پنجرے سے نکل جائے گا اور جنت کا پرندہ اس کو پرندہ بنا دیا جائے گا. اور اگر یہ بگڑا ہوا ہے تو یہ بگڑا ہوا انسان تو یہ جسم اس کے لیے جانوروں کا استبل ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اس کی مدد مانگیں اور ان اعمال کو اپنائیں تاکہ نیک بن کر زندگی گزارنے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں. اب نیک بننے والی محنت، اپنی اصلاح والی محنت، اس کو آج کے زمانے میں تصوف و سلوک کہتے ہیں. اپنی اصلاح کی فکر لگ جائے، جس بندے کو یہ غم لگ جائے، جس بندے کو یہ درد نصیب ہو جائے، اس محنت کو آج کے زمانے میں تصوف کے نام سے یاد کرتے ہیں. چنانچہ امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے حلیت الاولیاء میں فرمایا التصوف احوال طاہرہ واخلاق طاہرہ. ہمارے مشائخ نے تصوف کے بارے میں جو تفصیلات کہیں یہ عاجز ان کو بیان کر دیتا ہے. اب اتنا وقت تو نہیں کہ ان تمام کی تفصیل کہیں، اپنے اپنے علاقوں میں علماء سے اس کی تفصیل پوچھ لینا جا کر. چونکہ تصوف کی تعریف کرنے کے حقدار تو وہی ہے نا جو اس پر عمل کرنے والے ہیں. دستور یہ ہے کہ صاحب البیت ادرا بما فی، گھر والا جانتا ہے گھر کے اندر کیا ہے. تو ہمارے اقابر نے تصوف کی جو تعریفات کی وہ ذرا سنتے جائیے اور پھر اپنے جو علماء ہیں وہ تو اس کو سمجھ ہی لیں گے، تو علماء بھی سمجھ لیں گے، آسان عربی ہے. اور جو ہمارے جیسے عوام الناس ہیں وہ اپنے گھروں میں جا کے علماء سے اس کو سمجھ لیں. چنانچہ فرمایا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ الخروج عن کل خلق دنی والدخول فی کل خلق سنی، ہر برے خلق سے نکل جانا اور ہر اچھے خلق کو اختیار کر لینا، اس کا نام تصوف ہے. بعد نے فرمایا تفرد العبد بصمد الفرد، کہ بندے کا اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہر چیز سے الگ کر لینا، یعنی تبتل اختیار کر لینا، اس کا نام تصوف ہے. بعض نے فرمایا تطلیق دنیا والاعراض عن منالها، یعنی اللہ کی رضا کے لیے دنیا کو طلاق دے دینا، خواہشات دنیا کو طلاق دے دینا. یہ دنیا بڑی جادوگرنی ہے. پہلے زمانے میں بعض لوگوں کو جادو سکھایا گیا تھا، اور وہ جادو کیا کرتے تھے جادوگر؟ یقرئون به بین المرء وزوجه، بندے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کر دیتے تھے. تو اس جادو کے ذریعے سے بندے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی تھی. یہ دنیا ایسی بری جادوگرنی ہے کہ اس کا جادو جب چل جاتا ہے، یہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے. بعض مشائخ نے کہا تصوف کے بارے میں کہ السکون فی المصائب الی الحبیب، کہ اپنے محبوب کی طرف سے جو حالات آ جائیں ان میں پرسکون رہنا، ان مصائب کے حالات میں، اس کا نام تصوف ہے. بعض نے کہا وقف الحم علی المولى النعم یا رکوب الصاد فی جلال القرب موافقۃ الحق و مفارقۃ الخلق، حق کے ساتھ موافقت کرنا اور خلق کے ساتھ مفارقت کرنا، اس کو تصوف کہتے ہیں. بعض نے کہا النبو عن مراتب الدنیا والعلو الى المرتبۃ العلیا. بعض نے کہا الاعتصام بالحقائق فی اختلاف الطرائق. بعض مشائخ نے کہا الاستقامت علی المنہج المستقیم. بعض نے کہا حمل النفس علی الشدائد. بعض نے کہا اسلام الغیوب الی مقلب القلوب. بعض نے کہا رغبت الی المحبوب فی ترک المطلوب. اور امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف یہ ہے کہ بندے کی کیفیت ایسی ہو جائے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ. بندے کی ایسی کیفیت ہو جائے کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ اللہ کے سوا میرا کوئی ملجا اور ماوا نہیں، اس کیفیت کو تصوف کہتے ہیں. اب بتائیے یہ تصوف کا اختیار کرنا، یہ تو عین شریعت ہے. تو بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی نہیں مانتے، وہ اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ ہم نہیں کسی کی مانتے، جو بھی نام دے ان کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کسی کی مان کے چلتے، ہم اپنی مرضی کرنے والے لوگ ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ نئی چیز ہے شریعت میں، نئی چیز نہیں ہے. شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا، اسی کا نام تصوف ہے. اور اسی سے انسان کو ولایت کا نور نصیب ہوتا ہے. ولایت کے نور کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں تو وہ جو ظاہر میں نظر آتی ہیں. مثلاً نبی علیہ السلام صاحب سے پوچھا گیا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ بندے کہ جن کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے، یہ اولیاء کی نشانی ہوتی ہے. اور عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے اور دوست وہ ہیں جو مجھے یاد کرنے کی وجہ سے یاد کیے جاتے ہیں اور میں ان کے ذکر کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہوں، وہ میرے دوست ہوتے ہیں. تاہم کچھ ان کی نشانیاں ظاہری بھی علماء نے لکھی ہیں، وہ ظاہری نشانیاں ذرا سن لیجیے. پہلی نشانی دوام میں ذکر کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں. حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنا دور حدیث کر کے ان دنوں حضرت کی خدمت میں حاضر تھے، یہ بھی ساتھ تھے ایک خادم مرید ہونے کے ناطے. تو حضرت راستے میں ایک جگہ رکے، جیب سے کاغذ نکالا، اس کے اوپر کچھ لکھا اور جیب میں ڈال لیا، اور پھر فرمایا کہ محمد شفیع آپ سمجھے کہ یہ کیا ہوا, تو عرض کیا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے. تو فرمایا کہ راستے میں چلتے ہوئے ایک علمی نقطہ میرے دل میں وارد ہوا تھا, میں نے کاغذ پر لکھ کر محفوظ کر لیا تاکہ جب میں تصنیف کا کام کرنے بیٹھوں گا اس وقت اس پر غور خوض کروں گا, تو کاغذ پر لکھ کر میں نے اس کو محفوظ کر لیا اور میں نے اپنے دل کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کر لیا. ہمارے اوقات میں اتنا اللہ کی یاد کے لیے اپنے دلوں کو فارغ کرتے. چنانچہ حضرت خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ چند دوستوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے لطیفے سنانے شروع کر دیے. کم و بیش ایک گھنٹہ خوب سب کو ہنسایا, اور ہنسانے کے بعد پھر اچانک فرمایا, اچھا بھائی بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو ایک گھنٹہ ہنسنے کے دوران بھی ایک لمحہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوا. سب حیران رہ گئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد کہاں سے آ گئی. پھر فرمایا کہ میری یہ حالت تھی کہ میں وہ ایک گھنٹہ تمہیں ہنسنے والی باتیں سناتا رہا مگر میرا دل ایک لمحہ بھی اپنے رب سے قابل نہیں ہوا. ایسا دوا میں ذکر ہمیں بھی نصیب ہو جائے. دوسری نشانی اولیاء اللہ کی کہ یہ فتنوں سے پرہیز کرتے ہیں, بچتے ہیں, اپنے آپ کو فتنوں سے بچاتے ہیں, لہذا کسی بندے کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں. پیدا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما, جاہل اگر ان سے مخاطب ہو تو سلوٹ مار کے ایک طرف ہو جاتے ہیں, الجھتے نہیں ہیں, کوئی الجھانے کی بھی کوشش کرے. تیسری چیز ان کو اللہ تعالیٰ قناعت عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں مگر ان کی ذاتی زندگی کو دیکھو تو قناعت والی زندگی ہوتی. فاتح شان ابو بیدر نے جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر اللہ عنہ نے دیکھا کہ وقت کے سپہ سالار تھے اور پانی میں بھگو کے اپنی روٹی نوش فرما رہے. چوتھی نشانی علم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. یاد رکھیں عمل بغیر علم کے سقیم ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے. عمل بغیر علم کے سقیم کہلاتا ہے اور علم بغیر عمل کے عقیم کہلاتا ہے. عقیم کہتے ہیں باج کو. عمل بغیر علم کے سقیم کہلاتا ہے اور علم بغیر عمل کے عقیم کہلاتا ہے اور علم پر عمل صراط مستقیم کہلاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پانچویں نشانی کہ یہ لوگ مخلوق کے اوپر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں, ایسے رحیم و کریم ہوتے ہیں, ایسی رحمت اور رافت اللہ تعالیٰ ان کے دل میں عطا فرماتے ہیں, وہ ساری مخلوق پر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ اللہ کے بندوں کے اوپر بھی شفیق اور مہربان اور اللہ کی باقی مخلوق پر بھی شفیق اور مہربان. خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ سمرقند کے رہنے والے تھے. ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھی تو بہت سخت سردی تھی, ٹھٹھرتے ہوئے اپنے بستر کی طرف واپس آئے تو کیا دیکھا کہ ایک بلی ان کی رضائی کے اندر گھس کے سو گئی تھی. تو انہوں نے بلی کو بستر سے نکالنا مناسب نہ سمجھا, بستر پر مسلح کے اوپر ٹھٹھرتے ہوئے بیٹھ کر انہوں نے رات گزار دی اور بلی کے آرام کا خیال کیا. ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مریدین میں ایک وہ ہستی عطا فرمائی کہ جس کو مجدد الفسانی کہا گیا. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک کتا ملا جو زخمی تھا، تو انہوں نے اس کتے کے زخم پر پٹی باندھی اور روزانہ کچھ مزدوری کرتے اور جو ملتا وہ گھر والوں کو دیتے اور کچھ حصہ اس کتے کے لیے غذا لے جاتے۔ انہوں نے 18 یا 20 دن اس کتے کی خدمت کی، اس پر اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کو سلسلے کا امام بنا دیا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک کتے کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند مقام عطا فرما دیا۔ تو اگر جانور کی خدمت پر یہ مقام عطا فرمایا، ہم اگر انسانوں کی خدمت اپنے ذمے لیں گے اللہ تعالیٰ میں کتنا مقام عطا فرما دیا۔ چھٹی نشانی، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان کو پورا کرنے میں وہ ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ حقوق اللہ کو بھی پورا کرتے ہیں اور حقوق العباد بھی پورا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی مجھے کہے کہ میں پورے قرآن کا نچوڑ ایک فکرے میں بیان کر دوں تو میں اس کو بیان کر سکتا ہوں، تو کسی نے کہا کہ حضرت بتا دیجئے، فرمایا پورے قرآن پاک کا نچوڑ ایک فکرے میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے راضی کرو، نبی علیہ السلام کو اطاعت سے راضی کرو اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر دو۔ اللہ کو عبادت سے، نبی علیہ السلام کو اطاعت سے اور مخلوق خدا کو عبادت سے راضی کر لینا، یہ ایک فکرے میں پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ ساتھ ہی ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر متوازے بھی ہوتے ہیں اور پرسکون بھی ہوتے ہیں، ان کو بے چین نہیں دیکھیں گے آپ کبھی بھی، متکبر نہیں دیکھیں گے، متوازے، توازن ہوتی ہے ان میں اور پرسکون بھی ہوتے ہیں، بے چینی ان کے اندر نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، جس کا خدا سے تعلق ہو جاتا ہے پھر اس کا بے چینی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس کا خدا سے تعلق ہو جاتا ہے اس کا بے چینی سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسے بندے میں تواضع بھی ہوتی ہے، ان کے دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج لوگ جسم جھکاتے ہیں، دل نہیں جھکے ہوئے ہوتے۔ اور یاد رکھیے، جس کا دل دنیا میں اللہ کے سامنے نہ جھکا، جب قیامت کے دن سجدے کا حکم ہوگا، وہم سالمون، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن سجدے کی توفیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں ان کا دل اللہ کے سامنے نہیں جھکا تھا۔ اور آٹھویں نشانی ان کی یہ کہ یہ مخلوق کی طرف اللہ کے سفیر ہوتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے بندوں کی طرف اللہ کے سفیر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے جاتے ہیں۔ چنانچہ شاہ ایران اور رستم کی موجودگی میں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا، ایک صحابی مقصد بیان کر رہے ہیں، کیا رہنما فکرا کہہ دیا، ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ان کو یقین تھا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم اس دنیا میں اللہ کے بندوں کی طرف اللہ کے سفیر بن کر آئے ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ جس کو وہ چاہے، کیا پیاری بات کہی، یہ نہیں کہ ہم جسے چاہیں، نہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ جس کو وہ چاہے اسے ہم بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیں، عبادت العباد سے نکال کر عبادت رب العباد میں داخل کر دیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں پہنچائیں، اور مذاہب و ادیان کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل و انصاف کے سائے میں لائیں۔ نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں میں توکل اور تفویض ہوتی ہے, اللہ کے اوپر توکل ہوتی ہے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. جس طرح توجہ فرمائیے, جس طرح بچہ اپنی پریشانی اپنی ماں کو یا باپ کو بتا کر پرسکون ہو جاتا ہے, اس طرح اللہ والے اپنے معاملات اپنے رب کے سامنے پیش کر کے پرسکون ہو جاتے ہیں. اور ان کی دوسری نشانی کہ اللہ کی محبت ہی میں یہ زندہ رہتے ہیں اور اللہ کی محبت میں ہی یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. جن کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے پھر وہ اللہ کی یاد میں اللہ کے کام میں اپنا وقت گزارتے ہیں. آج تو ایک بار روزانہ پڑھنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی, قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. توجہ فرمائیے گا, کیا یہ ہمارے قلب کی ظلمت کی دلیل تو نہیں؟ زیادہ وقت قرآن مجید کے ساتھ گزاریے, اور ویسے بھی اب تو رمضان مبارک آ رہا ہے, خوب قرآن پاک کے ساتھ اپنے وقت گزاریے. ایک بات درج کرتا ہوں, ذرا توجہ فرمائیے گا, سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبرانوں کا ایک تعلق تھا, ایسا تعلق کہ وہ ثانیہ اسنین بن گئے تھے. ثانیہ اسنین دو میں سے دوسرے بن گئے تھے, تو صدیق اکبرانوں کو نبی علیہ السلام کا مسنہ کہا جاتا تھا. وہ ہمارے سلسلے کے امام ہیں, اگر وہ نبی علیہ السلام کے مسنہ بنے تھے کاش کہ ہم قرآن کے مسنہ بن جائیں. قرآن کے ساتھ وقت گزاریے, اتنا وقت گزاریے کہ لوگ کہیں جی دو ہی ہوتے ہیں, یہ قرآن کا دوسرا ہے. صدیق اکبر کو اللہ نے اپنے محبوب کا مسنہ بنا دیا تھا, اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا مسنہ بنا. تو جب ہم ذکر کی کثرت کریں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کی محبت والی زندگی نصیب ہو جائے گی. اچھا, ایک اشکال اور اس کا پیارا جواب طلباء کے لیے, فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی اور مردود بنا, اور دوسری طرف منصور حلاج کی زبان سے بھی نکل گیا تھا ان الحق, مگر ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ بڑے اولیاء میں سے تھے. گو کہ ان کی زبان سے کسی کیفیت میں یہ الفاظ نکل گئے تھے مگر تھے اللہ کے مقبول بندے. تو یہ کیا وجہ بھائی, ادھر سے انا کا لفظ نکلا ادھر سے بھی انا کا لفظ نکلا, ایک مردود بنا ایک مقبول بنا, تو فرق کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے مشائخ نے بات کو کھولا, انہوں نے فرمایا کہ ایک مردود بنا کہ اس نے انا کہا تھا اللہ کو مٹانے کے لیے, اور دوسرا مقبول بنا تھا اس نے انا کہا تھا اپنے آپ کو مٹانے کے لیے. تو چونکہ اپنے کو مٹانے کے لیے انا کہا تھا اس لیے اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا. ایک بات ذرا توجہ سے سنیے گا, ٹرین میں دو تین دوست بیٹھے تھے اور سب کی ایسے غافلانہ زندگی تھی, بالکل صاف ستھرے تھے, چہرے پہ سنت کا نشان ہی نہیں تھا. ان کے پاس ایک مولانا صاحب تشریف لے آئے, چہرے پہ سنت ہے اور ان کے ہاتھ میں انگریزی اخبار ہے, اور انہوں نے انگریزی اخبار کو پڑھنا شروع کیا مگر اس کو الٹا پکڑا ہوا تھا مولانا صاحب نے, ہم جب تینوں نے دیکھا نا کہ مولانا صاحب انگریزی کا اخبار پڑھنا چاہتے ہیں مگر الٹا پکڑا ہوا ہے تو وہ ہنسنے لگے, کہکے لگانے لگے. تو مولانا تھوڑی دیر کو سنتے رہے, پھر ان سے پوچھا بھائی خیریت تو ہے, آپ لوگ کیوں اتنا ہنسی اڑا رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے مولانا لگتا ہے کہ آپ کو انگریزی تو آتی نہیں اور آپ لوگوں کے دکھاوے کے لیے انگریزی اخبار لے کر بیٹھ گئے اور آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ آپ نے اخبار الٹا پکڑا ہوا ہے. تو وہ مولانا پوچھنے لگے کہ اچھا میں نے اخبار کو الٹا پکڑا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں آپ نے تو اخبار الٹا پکڑا ہوا ہے. تو مولانا نے کہا کہ دیکھو میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا, میں ایل ایل بی کیا ہوا ایک وکیل ہوں, انگریزی بولتا ہوں, انگریزی پڑھتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ انگریزی کا اخبار کیسے پڑھا جاتا ہے, مگر میں نے آپ لوگوں کی نصیحت کے لیے اخبار کو الٹا پکڑ لیا. مجھے الٹا اخبار پکڑ کے آپ ہنسنے لگے کہ میں نے کیسے اخبار پکڑا ہوا ہے. دیکھیں میں نے اخبار کا سرا الٹا پکڑا, آپ مجھ پر ہنسنے لگے, جبکہ عزیزوں آپ نے زندگی کی ترتیب کا الٹا سرا پکڑا ہوا ہے. زندگی کی ترتیب تو یہ ہونی چاہیے کہ انسان کی آخرت بن جائے اور آپ اسی دنیا میں مرضی پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں, تو آپ نے بھی تو زندگی کی ترتیب کا الٹا سرا پکڑا ہوا ہے نا, تو پھر آپ پہ بھی تو ہنسنا چاہیے. میں نے تو چھوٹا سا نقصان کیا اخبار الٹا پکڑا, تم نے پوری زندگی کا الٹا سرا پکڑا ہوا ہے. تو تب نوجوانوں کو محسوس ہوا کہ یہ تو بڑے بڑے لکھے بندے تھے, انہوں نے ہمیں بات سمجھانے کے لیے ایسا کام کر دیا. تو اگر ہم اپنے اوپر غور کریں نا تو آج ہم نے بھی زندگی کے الٹے سرے کو پکڑا ہوا ہے. سیدھا سیدھا تو یہ کہ اس دنیا میں اللہ کی مرضی والی زندگی ہم گزار لیں, اور الٹا سرا یہ کہ ہماری نفس کی خواہشات پوری ہو جائیں, ہم من مرضی کی زندگی گزار لیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا حال بھی ان تین ٹرین کے مسافروں جیسا ہو, ہم نے بھی زندگی کی ترتیب کو الٹا پکڑا ہوا. اگر الٹا پکڑا ہوا ہے تو آج کی اس محفل میں ہم سچی توبہ کر کے زندگی کی ترتیب کو ٹھیک بنانے کی کوشش کر لیں اور من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اس کی نیت کر لیں. آپ جو اپنا وقت لے کے یہاں آئے ہو اس میں آپ چند اعمال کا ذرا خیال رکھیے. ایک تو اپنا وقت ذکر و فکر میں گزاریے, غفلت میں ایک دوسرے کے ساتھ حقیقت احوال میں گزارنے میں, کارگزاریاں سنانے میں وقت ضائع نہ کریں, پورا وقت ذکر و فکر میں گزارنے کی کوشش کریں, ایک لمحہ بھی دل اللہ سے غافل نہ ہو. اور دوسرا جتنا وقت یہاں لے کے آئے ہیں اس میں تسلی کی دو نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں, دو رکعت پڑھنے کی کوشش کریں. ہر نماز کے وقت یہ نیت کریں اے اللہ مجھے آپ نے یہاں پہنچا دیا, اب میں تسلی کی چند رکعت آپ کے سامنے پڑھ اور سکون نمازیں پڑھیں. یہ جو بھاگی دوڑی کی نمازیں ہیں نا یہ نہ پڑھنا. ہر نماز کے وقت سے پہلے وضو کر کے آئیں, نماز کی سنتیں پڑھ لیں, فرض ادا کر لیں اور باقی نفافل وغیرہ پر سکون پڑھیں. یہ نیت رکھیں دل میں کہ ہم نے یہاں پر سکون نمازیں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. عورتیں بھی کوشش کریں, گھر میں تو بچوں کے مسئلے ہوتے ہیں, گھر کے مسئلے ہوتے ہیں, تو انسان بھاگی دوڑی کی نماز پڑھتا ہے نہیں, یہاں عورتیں بھی پرسکون نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں اور مرد حضرات بھی پرسکون نماز تسلی کی نماز پڑھیے. وقت کی قید نہیں ہوگی کہ مجھے ایک منٹ میں ختم کرتی ہے یا دو منٹ میں. آپ بے شک 15 منٹ لگائیں اپنی نماز میں, آدھا گھنٹہ لگائیں اپنی نماز میں, تو ایک کام یہ کریں کہ پرسکون نماز پڑھنے کی کوشش کریں, تہجد کی پابندی کی کوشش کیجیے. اگر گھر میں تہجد کی پابندی نصیب نہیں بالفرض تو کم از کم جو چند دن یہاں ہیں تو یہاں تو تہجد کی کوشش کر لیں. شیطان یہ کوشش کرے گا کہ آپ کو عشاء کے بعد دیر تک جگانے کی کوشش کرے گا, اور جب سوئیں گے ایک بجے کو تو پھر تین بجے اٹھ کے تہجد کون پڑے گا الا ماشاءاللہ. تو آپ ان دنوں میں یہ پابندی کیجئے, سونے کے وقت پہ سوئیں اور جاگنے کے وقت پہ جاگیں. عشاء کے بعد جلدی سوئیں گے تو انشاءاللہ تہجد میں اٹھنے کی جلدی توفیق نصیب ہو جائے گی. اور ایک عمل یہ کریں کہ محفلوں میں جو دعائیں مانگی جائیں گی تو ان میں سچی توبہ کی نیت کر کے دعا مانگا کریں, تاکہ اللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ایک دوسرے سے بات کرنے کو دل بھی چاہے نا تو حالات کی بات نہ کریں, بلکہ جو بیانات ہو نا ان کا مذاکرہ ایک دوسرے کے ساتھ کر لیا کریں کہ جی بیان میں یہ بات مجھے یوں سمجھ میں آئی, یہ بات مجھے یوں یاد آئی, یہ مجھے یوں اچھی لگی, میں نے اس پر عمل کرنا ہے. تو بیان کا مذاکرہ کرنا اس کو اپنی گفتگو بنا لیجیے. چند چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں, بالخصوص کھانے کے وقت میں بدنظمی کلڑ بازی یہ قطعاً ہمیں پسند نہیں ہے. اور آپ حضرات اگر یہاں طلب لے کر آئے اصلاح کی نیت سے آئے ہیں تو کھانے کے پیچھے بدنظمی مت پھیلائیے. الحمدللہ اتنا کھانا تیار کیا جاتا ہے کہ آپ جتنا چاہیں پیٹ بھر کے کھائیں, کھانے کی کمی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے اتنا انتظام ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ جی بھر کے پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے. ہنر بازی کہتے ہیں, تھوڑا وقت کی بات ہے نا کہ اگر ایک وقت میں سب بیٹھ کے نہیں کھا سکتے جگہ کی تنگی کی وجہ سے تو آپ دوسری نشست میں کھا لیں گے. تو اشار کر لیجئے, اپنے علاقے کے علماء کو ترجیح دیجئے, اپنے بھائیوں کو ترجیح دیجئے, ان کو پہلے کھانے کا موقع دے دیجئے اور بدنظمی سے پرہیز کیجئے, بدنظمی سے بچنے کی کوشش کیجئے. اس اجتماع میں بالخصوص ہم نے خلفاء حضرات کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو ذرا کھانے کے بیٹھتے دیکھیں اور اس بات کا تسلی کریں کہ ان میں سے کوئی بندہ ہلڑ بازی اور بدنظمی پھیلانے کا باعث نہ بنے. تو آپ حضرات بھی کوشش کیجئے کہ کہیں آپ کی وجہ سے یہ بدنظمی نہ ہو. اور دوسرا, بیان کے وقت سونے سے پرہیز کریں یا بیان کے وقت آپ دکانوں پہ بازاروں میں جانے سے پرہیز کریں. ہر کام اپنے وقت پہ اچھا لگتا ہے. اگر مسجد کے اعمال ختم ہو گئے, ریسٹ مل گیا, اس وقت میں آپ سوئیں یا اس وقت میں آپ بازار میں جائیں یا اس وقت میں آپ اپنا وقت انفرادی اعمال میں گزاریں, اس کی آپ کو اجازت ہوگی. مگر یہ نہیں ہوگا کہ ادھر بیان ہو رہا ہو اور اس وقت میں آپ بازار میں بیٹھ کے بریانیاں کھا رہے ہیں. اپنے وقت پہ کام کیجئے, چونکہ آپ ایک مقصد دل میں لے کے آئے ہیں تو پھر آپ کو یقیناً اس محفل کے انوارات نصیب ہوں گے. اصول و ضابطے کے ساتھ وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ خالی نہیں لوٹیں گے. آج کی بھی کیفیت آپ محسوس کر لیجئے اور جب دعا کے بعد یہاں سے رخصت ہونے لگیں گے اس وقت کی کیفیت بھی دیکھ لیجئے. آپ کا دل گواہی دے گا کہ گناہوں کا بوجھ آپ یہاں چھوڑ کے نیکیوں کی دل میں نور لے کے یہاں سے واپس جا رہے ہیں. اللہ رب العزت کسی کی محنت کو رائے ہاں نہیں فرما دی, اس نے صاف فرما دیا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی, مرد ہو یا عورت ہو میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. تہجد میں چند ایک دعائیں ضرور مانگیں. ایک دعا تو یہ مانگیں کہ اے اللہ ہمارے اعمال قبول کر لیجئے, ہمارا آنا قبول کر لیجئے. یہ قبولیت بڑی نعمت ہے. ایک بندہ تھا, اس کا نوکر جو تھا نا غلام حبشی کا, عبید اس کا نام تھا, لیکن عبید کا نام اس نے یوسف رکھا ہوا تھا. اب بتائیں محبت ہے نا کہ غلام ہے عبید حبشی کالا اور نام اس میں اس کا کیا رکھا ہوا ہے احتیاط سے؟ اس اوپر کسی نے شعر بنایا، قبولیت اس کو کہتے ہیں اور مقبول ایسے ہوتے ہیں، قبولیت اس کو کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں، عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی، انہوں نے عبید سود کو یوسف ثانی کہا ہوا تھا۔ تو بھائی جب محبت ہو جائے تو پھر بندہ کالے کو ترجیح دیتا ہے اور کہتے کہہ بھی دیتا ہے کہ گوریا نو پرا کرو۔ تو اللہ رب العزت بھی اگر ہمیں پسند فرما لے تو بھائی ہمارا کالا پن جو گناہوں کی وجہ سے ہے پھر انشاءاللہ وہ بھی دھل جائے گا اور اللہ کی نظر میں ہم بھی یوسف بن جائیں گے۔ اگر یہ عملے عملوں کی وجہ سے تو سود ہے، اندر بھی سیاہی ہے اور چہروں پہ بھی دیکھنے میں اعمال کی سیاہی نظر آتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو یقیناً یہ سیاہی دھل جائے گی اور اللہ کی نظر میں ہم یوسف بن جائیں گے۔ تو قبولیت مانگی، اس لیے دعا یہ مانگے کہ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے، یہ دعا مانگے، سمجھے، یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے، ہم آپ کو پسند آ جائے۔ اللہ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، سبحان اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ جب تہجد میں یہ دعائیں مانگیں گے نا رو رو کے تو پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمت کیسے ڈھانپے گی۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا تو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنی عقیدت کے آگے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے، جس جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر۔ تہجد میں اللہ سے مانگیے گا، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے۔ کاش کہ ان دنوں میں اللہ سے ہم ایسے دعائیں مانگے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دے۔ چنانچہ دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ اللہ ہم یہاں پر اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اصلاح ہو جائے، ہم نیک نہ بن سکے، اللہ تیرے نیک بندوں کی مجلس میں آئے ہیں تاکہ تو ہمیں بھی نیکوں میں شامل فرما دے۔ قرآن مجید کی آیت ہماری اس نیت کو یوں بیان کرتی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ وہ دعائیں کرتے تھے، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہم بھی دلوں میں یہ نیت کر لیں پروردگار عالم ہم حاضر تو یہاں چل کے ہو گئے مگر دل کی تمنا یہ ہے، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا ربنا مع القوم الصالحين، اللہ نیک بن تو نہیں سکے مگر تیرے نیک بندوں کے مجمع میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، دل میں یہ تمنا رکھتے ہوئے اللہ ہمیں بھی آپ نیکوں میں شامل فرما لیجئے، ہم جینا بھی انہی میں چاہتے ہیں مرنا بھی انہی میں چاہتے ہیں اور قیامت کے دن کھڑا ہونا بھی انہی میں چاہتے ہیں، پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے اور نیکوں میں ہمارا شمار فرما لیجیے. وحب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. امید ہے اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرما کر یقیناً ہمیں نیکوں میں شامل فرما لیں گے, اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائیں گے. چنانچہ سب اللہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ فرما لیجیے. آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان اپنے اندر جھانکتا ہے, اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے.
میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں, الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی. میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں, الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی. میرا دل مچل رہا ہے تیرا در تو تیرا در ہے, تیرے در کے ایک گدا نے, تیرا در تو تیرا در ہے, تیرے در کے ایک گدا نے دنیا دو کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی. میرا دل مچل رہا ہے میں تیری نوازشوں پر, میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں, میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں. قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی. میرا دل مچل رہا ہے تیرے حسن پر میں قربان, تیری نیم سی نگاہ نے تیرے حسن پر میں قربان, تیری نیم سی نگاہ نے میرے دل کی اجڑی بستی ایک پل میں ہے بسائی. میرا دل مچل رہا ہے تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے سنگ در پہ مرنا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے سنگ در مچل رہا ہے میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے تیرے وصل کی تمنا میرے دل میرا دل مچل رہا ہے مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو میں فقیر بے دوا ہوں مجھے مل گئی ہے شاعری میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک میرا دل مچل رہا ہے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہمارے انگن میں اپنے ذکر کو جاری فرما اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما اللہ ہمارے دلوں میں اپنی سچی محبت پیدا فرما اپنے محبوب کی سچی محبت پیدا فرما اللہ اپنے پیارے اولیاء کی سچی محبت پیدا فرما اللہ اس بابرکت محفل کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ آج ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ ہم نے جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما اللہ جو گناہ چھپ کے کیے انہیں معاف فرما اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے انہیں معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما اللہ ہماری عزتوں میں برکتیں پیدا فرما اللہ ہمارے علم میں برکتیں پیدا فرما اللہ ہمارے عمل میں برکتیں پیدا فرما اللہ ہمارے کام کاروبار میں برکتیں پیدا فرما اللہ ہمارے اس آنے میں برکتیں پیدا فرما اللہ ہمارے یہاں پر ٹھہرنے میں برکتیں پیدا فرما اللہ اپنی برکتوں کے ساتھ ہمیں مالا مال فرما اور اللہ ان برکتوں کے ساتھ ہمیں اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما اللہ اپنی نعمتوں والا معاملہ فرما اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما اللہ سیدھا رستہ ملنے کے بعد کھٹکنے سے محفوظ فرما اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما اور اے اللہ اپنے یہاں پر آ کر محروم سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤ نصیب فرما یا اللہ ہمیں حالات کے حوالے نہ فرما اللہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما یا اللہ ہمیں باپ
کافروں کے حوالے نہ فرما، اللہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤ نصیب فرما، اللہ اپنی رحمتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ اتنی نیک محفل میں یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں نیکی نصیب فرما، اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، اللہ اتنے نیک لوگوں کے سب یا اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اپنے نیک بندوں میں رہ کے یا اللہ ہمیں بھی نیکی کا رنگ ہم پہ چڑھا، یا اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، اللہ اپنی مدد کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے ساتھ اپنی مدد کا معاملہ فرما، اللہ اس ادارے کے اوپر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، اللہ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اور اللہ اس کے کام میں جو بھی رکاوٹ ہے اللہ انہیں دور فرما، اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، اللہ ہمیں اس کی خدمت کے لیے قبول فرما، اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما، اللہ آج کی اس بابرکت محفل میں ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ ہم گناہوں والے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لے کر آئے ہیں، اللہ اس گناہوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے، جب بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف جاتا ہے، جب بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے قصوں کی دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہمارے آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ ہمارے آج کی اس توبہ کو قبول فرما، یا اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ نیکی اور تقوی والی زندگی نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنے مشائخ کے سیر سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما، اللہ گناہ کی نبوست کی وجہ سے محروم ہونے سے محفوظ فرما، اللہ بے ادبیوں کی وجہ سے محروم ہونے سے محفوظ فرما، اللہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤ نصیب فرما، اللہ ہمیں دنیا میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، اللہ اس دنیا میں ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، اللہ ہمیں عزت والی زندگی نصیب فرما، اللہ اپنے وقت پر عزت والی موت نصیب فرما، ارے اللہ قیامت کے دن آپ کے سامنے عزتوں کے ساتھ کھڑا رہنا نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ دور بیٹھی مزدورات جو دعائیں کرتی ہیں یا اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، اللہ اپنی رحمت کے معاملہ فرما، اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اور اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، اللہ ہمارے ساتھ اپنی مدد کا معاملہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.